وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الكهف آیت نمبر 50 سے آنورڈ چلیں گے تھوڑا سا پچھلی آیات کے ساتھ آج کے اس سبق کا ربط جوڑوں گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورة الكهف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حالات میں نازل ہوئی جب مکہ کے سردار اپنے تکبر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے اور ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بیکار کی باتیں ہیں اور ہم اس سے اوپر کے لوگ ہیں اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہاں ایک دم ہم دیکھیں گے آیت نمبر 50 سے 53 تین آیات میں قصہ آدم اور ابلیس آئے گا اور ان آیات میں ایک دم فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ آخر اس کی کیا ضرورت ہے ادھر بات تو کچھ اور چل رہی تھی تو یاد رکھیے قریش مکہ کو اور آج کے ہر اس انسان کو جو اپنے آپ کو قرآن سے بڑی چیز سمجھتا ہے جس کو قرآن کی دعوت ملے تو وہ اس کو کہ اہمیت نہ دے یہ سوچ کر کہ میں بڑا مصروف ہوں میں تو پہلے ہی بہت جانتا ہوں اور مجھے تو ضرورت ہی نہیں اور اس کتاب کو پیچھے کر دے اس دعوت کو پیچھے کر دے تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ عمل ابلیس کا عمل ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے بھی اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا اور یاد رکھیے گا کسی کو تکبر کہتے ہیں حق آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ اس حق کی قیمت نہ پہچانیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اس حق کو چھوڑنے لگیں تو یہاں سے ایک بات تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جہاں آدم اور ابلیس کا قصہ آتا ہے تو صرف ابلیس ہی کا کردار نہیں آدم کا کردار بھی ہمارے لیے ایک مثال بن جاتا ہے اگلی چند آیات میں ہمیں ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں بڑا خوبصورت قانون سمجھ آنے والا ہے کہ حقیقت میں محروم لوگ کون رہتے ہیں محروم وہ نہیں ہے جس تک ہدایت کی دعوت پہنچی نہیں محروم وہ ہے کہ جس کو ہدایت کی بات پہنچ بھی جائے پہنچا بھی دی جائے لیکن عذر بہانے تراش کر وہ آنکھیں بند کر لے اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات تک بتا دی کہ جیسے کائنات کے آغاز میں ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے پوری کائنات پر آدم علیہ السلام کی صورت میں انسان کی فوقیت کو ثابت کر دیا تھا، برتری کو ثابت کر دیا تھا، حالانکہ آدم مٹی سے بنے تھے اور ابلیس آگ سے بنا تھا، لیکن اللہ نے آدم سے وہ کام لے لیا جو ابلیس سے نہیں ہو سکا۔ اور وہ دن اور آج کا دن کامیابی کا ایک ہی معیار ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ دیکھو تمہارے باپ سے بھی بھول ہوئی تھی، لیکن ان کو فوراً اس کا احساس ہوا اور انہوں نے اس پہ معافی مانگی، آئندہ اس راستے پہ نہ جانے کی کوشش کی۔ تو آج بھی انسانیت قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے نام یہی پیغام ہے کہ ہر پیغمبر اور ہر مذہب نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کو بتایا کہ ابلیس اور اس کی ذریت تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ اور تم سوچو تو صحیح کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، جو تمہارا حقیقی کارساز ہے، ابلیس کو اپنا کارساز بنا رہے ہو، کیسا برا بدل ہے جو تم حاصل کرتے ہو۔ آئیے پڑھتے ہیں ان آیات کو اور اس میں سے کچھ چیزیں اپنے ساتھ لیتے جائیں گے۔ آیت 50، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کر لیا۔ کوئی ریزنٹمنٹ نہیں، کوئی پروز اینڈ کون نہیں، ایفس اینڈ بٹس نہیں، بس بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں تھی رکاوٹ، فوراً سجدے میں چلے۔ اور یہی بالکل انداز سورت بقرہ میں آیت کا بھی تھا، ایسے لگتا ہے ادھر اللہ کا لفظ حکم ختم ہوا، اس جدو اور فسجدو، بس اتنا ہی کام ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ صاحب کن فیکون ہے نا، فَإِنَّ أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، اسی طرح اللہ کا حکم سن کے ہمیں بھی فیکون پہ عمل کر دینا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، اللہ کا حکم سن کر سوچ میں پڑنا خود کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ لکھیے، فتنوں کے مسائل میں، فتنوں کا جو ٹاپک چل رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہے کہ جس کا شکار ابلیس ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ اس نے اپنی زبان سے وہ سوال اٹھا لیے جو اس کو نہیں اٹھانے چاہیے تھے، ففسکنا امری ربی، اللہ کا حکم سننا اور ماننے کی بجائے سوال جواب میں پڑ جانا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور یاد رکھیے، پہلے ادوار سے زیادہ آج کے دور میں یہ فتنہ عام ہے۔ اور یہ کون کرتا ہے سوال؟ جو عقل مند ہوتا ہے۔ آپ کا ایک بچہ ہے بدھو سا، جو کہتی ہیں کر لیتا ہے، نہ کر بھی سکے تو چپ رہتا ہے۔ اور دوسرا جو سوال پوچھ کر، بات آپ کی سن کر اتنے سوال کرتا ہے، ایک طرف تو آپ کہیں گی اس کو اتنے سوال سوجھ رہے ہیں، عقل مند ہے، دوسری طرف آپ کو اس پہ غصہ بھی آئے گا کہ کیا کرنا ہے ایسی عقل کو کہ ماں کے سوالوں کی اہمیت سمجھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، بس زندگی کا ایک اصول بنائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز کان میں پڑے، کر دیجیے، حی علی الصلاح، ٹھیک ہے اللہ جی آ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ٹھیک ہے اللہ جی میں اٹھ گئی، کلو وشربو حنین، ٹھیک ہے اللہ جی کھانے لگے ہیں، اب کر لو کر لیا، چھوڑ دو چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سٹ سٹینڈ، بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے، جو کوئی کہتا تھا انسٹرکٹر وہ کرنا پڑتا تھا، سٹینڈ سٹ اوک دس دس دس، پی ٹی چر سے کرتے تھے کبھی اسکول میں، بس وہ رویہ ذہن میں لے آئیے، بس اس سے بچ جائیں گے۔ جس نے اللہ کے حکم کو سن کر اس کی تاویل کی، تاویل تو یہاں نہیں، ابھی تو وہ حکمت ہی خیر سے معلوم کر رہا ہے، یاد رکھیے وہ پھنس جائے گا، بہت مشکل ہے، سائنس اس کو بہت سارے جواب دے کے مطمئن کر دے گی، اور دنیا کی ترقی کے راستے میں وہ کئی چیزیں اپنے اوپر لے آئے گا، لیکن یاد رکھیے اس کو توفیق نہیں ملے گی تو ہدایت کی نہیں ملے گی۔ اور یہاں نوٹ کیجئے گا، سورت بنی اسرائیل میں بھی ابھی چند دن پہلے یہ قصہ پڑھ کر آئے، اب یہاں بھی میں نے سورت کے آغاز میں بھی بتایا تھا، ایگزیکٹلی سورت کہف کے ساتویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے، اور یہاں وہاں بھی بنی اسرائیل کے ساتویں رکوع کی پہلی آیت آدم اور ابلیس کے قصے کی تھی۔ اور قرآن پاک میں یہ قصہ سات مقامات پر آیا، باقی چھ مقامات پر تو اس کا ذکر نہیں، مگر یہاں ایک حقیقت کھل رہی ہے، دیکھیے بھلا کیا، یعنی آپ کہہ لیں کہ ابھی تک جتنی جگہ آیا ہے یہ بات نہیں تھی، کیا کان من الجنی، جنوں میں سے تھا، ہی واز فرام جن، ففسکن امری ربی ہی، چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی۔ دیکھیے ففسک ان ربی بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان امری ربی میں وہی بات ہے جو آج کے مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رب رب کہنے سے بات نہیں بنتی جب تک رب کی بات کو بھی نہ مانا جائے۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا ففسقہ، پڑھنے میں مشکل لگ رہا ہے، فسق آنا چاہیے تھا، لیکن یہ جو فا ہے نا علت کا ہے، علت کہتے ہیں بیماری، اس کی بیماری کیا تھی؟ فسق تھا۔ بس اتنی بات سمجھے کہ چونکہ جنات میں سے تھا اس لیے نافرمانی کا مرتکب ہو گیا، اور فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی اپنے رب کے حکم سے سر نہ اٹھاتا، کیونکہ سورۃ تحریم آیت 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں وہ نافرمانی کرتے اس کی جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کر لیتے ہیں وہ کام جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے ہم میں فرشتوں والی یہ خوبی ڈال دے، فسق نہ ہو بلکہ یفعلون ہو۔ خیر ابھی وہ بیچارہ سوال جواب میں پھنسا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور مجھے آپ کو ایک خیر خواہی کی بات بتا دی کیا، اور سوال ہے یہ، اب دیکھیے وہاں تو تھے مکہ کے سردار، یہاں ہر وہ بندہ ہے جو خود کو سردار سمجھا ہوا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ مت کرو، اس کی اجازت نہیں، یہ اچھی چیز نہیں، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ تمہیں کیا پتا میری کیا مجبوری ہے، اور میرا کیا مسئلہ ہے، اور میری کیا پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال کوسچننگ ہے، سول سرچنگ کوسچن، روح میں ایک اضطراب پیدا کرنے والا کوسچن، کیا افتتخذونہ وذریتہ علیا، کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست، من دونی، میرے سوا، یعنی مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، بہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ دیکھیے کون مالک کائنات یہ سوال اٹھا رہا ہے آپ کے میرے سامنے۔ دیکھو ایک دشمن کی دشمنی واضح ہے، تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو اس نے جنت سے نکلوانے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا، اور آج تم اسی دشمن کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، اس کے اشاروں پہ چلتے ہو، سوچو تو صحیح، اور جس پہ ٹرسٹ کرتے ہو، جس کے اوپر تم نظریں لگاتے ہو، تمہارا خیال ہے وہ تمہارا ولی بھی ہے، کارساز بھی ہے، دوست بھی ہے، حالانکہ وہ خود جہاں گیا تمہیں وہاں لے جائے گا، خالق میں، مالک میں، اشرف المخلوقات کے مرتبے پر میں نے تمہیں فائز کیا، فرشتوں کو تمہارے آگے سرنگو میں نے کیا، خلافت عرضی سے میں نے تم کو نوازا، اور تم ہو کہ میرے مقابلے میں ابلیس اور اس کی اولاد۔ اب یہ جو لفظ ہے نا ذریہ، تو بعض کہتے ہیں کہ شیطان کی ابلیس کی بھی ذریت ہوتی ہے، جیسے انسانوں کی ہے، جنوں کی ہے، کیسے ہوتی، کیا ہوتی، میرا آپ کا اسے کیا تعلق ہے، لیکن ہوتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ذریت سے مراد صلبی اولاد نہیں، مانوی اولاد ہے، پیروکار، فالورز، کہ تم ان سے دوستیاں گانٹتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بیس علی ظالمین بدلا، کیا برا بدل ہے ان ظالموں کا۔ آپ یہاں بدل کو سمجھنا چاہیں تو وہ آیات کیجئے جو بنی اسرائیل کو سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمائی تھی، اتستبدلون الذی ادنی باللذی هو خیر، من سلوا چھوڑ کر تم دنیا کی چیزیں، ککڑی اور گیہوں مانگتے ہو، وہاں جو لفظ ہے نا بدلنا، وہی لفظ ہے ادھر بھی، آلٹرنیٹ، کیا مانگتے ہو، جیسے کوئی کہتا ہے، آپ پوچھتے ہیں اس کو کہ اچھا آپ دودھ پئیں گی کہ پانی، وہ کہے گا نہیں مجھے کوک دے دیں، بھئی دودھ چھوڑ کے پانی پیتے تو بھی ٹھیک تھا، کوک پی کر کیا تم بدلتے، بیس ظالمین بدلا، فائدے کی چیز چھوڑ کر، خیر کی چیز چھوڑ کر بری سوچتے ہو، یہاں بدل سے مراد آلٹرنیٹ۔ دیکھیں یہ تو ایسی بری مثال ہے، اللہ نہ کرے ہو اچھے خاصے شوہر کو کوئی عورت چھوڑے اور ایک بیکار سے مرد کو شوہر بنا لے، اور ایک نیک عورت کو چھوڑ دے ایک مرد، اور ایک بیکار سی فاحش عورت کو اپنی بیوی بنا لے۔ زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا، وہ اس قسم کے فیصلوں کے لیے بھی ہوتی ہے، اور سب سے برا بدل اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اپنا بنانا، اس کے طریقوں پہ، اس کے حکموں پہ چلنا۔ تم ان کو دیکھو، تم ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہو، ذرا سے اس ایک آیت پہ غور تو کیجئے، کیا آج انسانیت نے یہ بدل نہیں لیے ہوئے، آج کس کو دوست سمجھتے اور کن کو دوست سمجھتے، اللہ کی طرف بلانے والوں کو خیر خواہ سمجھتے یا شیطان کے مقاصد کو پورا کرنے والوں کو اپنا مخلص سمجھتے۔ آج بھی تو انسان نے اپنے قول و فعل اور عمل سے یہی تبدیلیاں پیدا کی ہوئی ہیں، یہی چیزیں ہیں، اور یہاں ایک اور بات سمجھ آ گئی، پرانی دشمنیاں، کسی کے بارے میں بھی آپ سوچی کہتے ہیں ان کا تو ہمارا خاندانی جھگڑا، یہ تو باپ کیا دادا کے وقت سے ایسے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا پرانا دشمن ہے، جدی پشتی دشمن ہے، تم اس کے پیچھے چلتے ہو. سورۃ بنی اسرائیل آیت 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بات کہی تھی، اسجد لمن خلقت طینا، کیا تم مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے جس کو مٹی سے پیدا کیا. اور آراف 12 میں اس نے کیا کہا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، انا کا مارا ہوا، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. اور کان من الجنی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل نہیں مٹتی، جو خباست ہوتی ہے نا، جو گھٹی میں پڑ جاتی ہے، وہ فرشتوں کی صحبت سے بھی نہیں بدلی، انسان اپنی اصل پہ جاتا ہے واپس. یاد رکھیے، امام مجاہد کہتے ہیں آدم کو سجدہ کرنے کے حکم میں اس نے نافرمانی کی. یہ جو اللہ نے امر ربی ہے نا، تو امر ربی ادھر کیا تھا، اس جدو لی آدم یا اس جدو آدم. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر شیطان فرشتہ ہوتا تو کبھی سرتابی نہ کرتا اللہ کے حکم سے، فوراً کام کر لیتا. یہاں نوٹ کیجئے، گناہ کی ابتدا ہو رہی ہے. گناہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آدم کو سجدے کا انکار اور ابلیس نے اللہ کے حکم کی تاویل کی. ابا واستکبر وکان من الکافرین، سورۃ بقرہ 34 میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یاد رکھیے، حکم عدولی کرنا، کفر اور فسق، سرکشی، یہ شیطان کے راستے ہیں. آج جو لوگ ان راستوں پہ چلتے ہیں وہ شیطان کے فالوورز ہیں، ان کے تابع ہیں. چونکہ شیطان خود گناہ گار ہے، انسان کو بھی اپنے جیسا بنائے گا. سورۃ بقرہ 169 میں ہم اس کی شارٹ اینڈ لانگ ٹرم پلاننگ پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف ہمیں وارن کیا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، پہلے تمہیں سو کا حکم دیتا ہے، پھر فحش پہ لے جاتا ہے، اور پھر تیسرے درجے پہ، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پہ بے سوچے سمجھے باتیں گھڑتے رہو. پھر آپ دیکھیے شیطان کے، اگر ایک ظاہر ایک حکم ہے نا، سجدہ نہیں کیا، گنیے ذرا ایک میں سے کتنے گناہ نکلے. نمبر ایک، آدم کو حقیر جانا. دوسری بات، استکبار، تکبر، خود کو بڑا سمجھا. تیسری بات، عجب، خود پسندی کا شکار ہوا کہ میں آگ سے ہوں اور وہ مٹی سے. پھر اگلی بات، خلیفہ جس کو اللہ نے مقرر کیا، اپنے آپ کو اس سے اوپر سمجھتا ہے. پھر اگلا گناہ، خود کو کامل سمجھا کہ میرے سے تو غلطیاں ہوتی نہیں ہیں، میں بہت پرفیکٹ ہوں، پرفیکشنسٹ ہوں. اس کو دوسرے کے ہر کام میں کیڑے دکھتے ہیں، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرے کام میں کوئی کیڑا نہیں ہوگا کیونکہ میرے اندر تو ایکسیلنسی بہت ہے. پھر خود پسندی کر کے، اور پھر اس کے بعد اصل حکم توڑا، اس جدو. کتنی ہوئی نافرمانیاں؟ اب دیکھیے، ایک حکم میں سے 6-7 نافرمانی، اصل ایک ہے اس جدو کا انکار، پیچھے یہ 6 فیکٹر تھے، پھر 7ویں ہوئی. آج بھی گناہ ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ گناہ ایسے نہیں کرتے، پہلے اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، غیر ضروری سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیں سورہ حجرات آیت 11 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ پھر ظالم ہیں. اور وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ نور آیت 31 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے مومنو، تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. کیا پتہ چلا؟ اس کے یہ 7 جرم بھی معاف ہو جانے تھے، اگر اللہ کی بات سن کے کہتا پلیز اللہ فار گیو می، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن یہ توکل لڑانے پہ آ گیا اور اس نے اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر ڈلوا لیا. سورۃ ہجر 32 میں پڑھ چکے، قال یا ابلیس ما لک اللہ تکونا مع الساجدین، اے ابلیس تجھے ہو کیا گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں نہیں. اور آپ نوٹ کر رہے ہیں، ہر صورت میں یہ ذکر آ رہا ہے، مستقل ہر صورت میں یہ بات ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. اور سورۃ ہجر آئے 33 میں ہم پڑھ چکے، اس نے تعویل کیا کی تھی، قال لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من سلسال من حمائم مسنون، کہ میں بدبودار کیچڑ سے بنے ہوئے، مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کیوں سجدہ کروں. تو یہ ساری تعویلیں تھیں. سورۃ ہجر 35 میں اللہ نے کہہ دیا تھا، قال فخرج منہا انک رجیم، نکل جائے اس میں سے تو رجیم ہے، وان علیک اللعنت الی یوم الدین. خلاصہ کیا نکلا؟ کہ اللہ کے کسی حکم کو چھوٹا نہ سمجھیے، کیا پتہ اسی پہ موت آ جائے، کیا پتہ اسی پہ پکڑ ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان اپنی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، ایک کلمہ نکالتا ہے، اللہ کو اتنا برا لگ جاتا ہے کہ جنتیوں کی لسٹوں سے نکال کر اس کا نام جہنمیوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے۔ تو زندگی شعور سے جیے، زندگی کو دوستی اور دشمنی کے فرق سے پہچانیے۔ باپ کا دشمن بیٹے کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، ماں کی دشمن بیٹی کی دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ خاندانی رشتوں میں دیکھ لیجئے، جن سے دشمنی ہوتی ہیں لوگ پھر ان کے بچوں سے بھی دشمنیاں کرتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ اس بات کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے۔ اب ایک کوسچن اور ہے کہ ابلیس کی ذریت میں کون شامل ہے، یعنی کیا اس کے بھی سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں؟ کیا اس کے بھی بچے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ تو یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو اپنی ذات کی بڑائی کی وجہ سے حق کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے، وہ ابلیس کی ذریت ہے، چاہے وہ کوئی بہت بڑا عبادت گزاری کیوں نہ ہو۔ اور اسے ایک اور جملہ لکھ لیجئے، عبادت گزار اور اطاعت گزار کا فرق بھی سمجھ آ گیا۔ ابلیس عبادت گزار تھا، بڑا عابد تھا، لیکن متی نہیں بنا۔ یہ جملہ آج ہر اس بندے پہ آتا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں پڑھی ہوئی آیتوں کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اور ایک جملہ لکھ لیجئے کہ انا پرست شخص عبادت گزار بن جاتا ہے لیکن متی نہیں بنتا، کیونکہ انا کو ٹھیس لگتی ہے، سرکشی ہوتی ہے۔ اور سوال لکھیے کہ انسان ابلیس اور اس کی ذریت کو کیسے دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کر؟ تو جواب، اللہ کا حکم چھوڑ کر اس کا حکم، اس کی بات کو ماننے لگ جاتا ہے۔ اور زندگی کا یہ اصول بنا لیجئے، صرف ایک، ابھی اتنے حصے میں سے، میں نے شیطان کو اور ابلیس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے جس کو دشمن سمجھے نا، آپ اس کی ہر بات کو شک سے سنیں گے، مشکوک، آپ کے ذہن میں ایفس اینڈ بٹس آئیں گے، اوہو یہ وہ دس بس۔ تو جس دن آپ کے اور میرے دل میں انشاءاللہ شیطان اور شیطانی کالز پہ شک شروع ہو گیا نا، آدھے سے زیادہ کام وہیں ہو جائے گا۔ اتنے پیارے رحیم اور شفیق پروردگار اور خیر خواہ پیغمبروں کو چھوڑ کر ازلی ابدی دشمن کے پھندوں میں پھنسنے والا عقل مند نہیں ہو سکتا۔ جس کا سینہ حسد سے بھرا ہوا تھا، بتائیے آج وہ انسان کو کیسے پھر اس سے نکال سکتا ہے؟ اور یہ بھی چیز نوٹ کر لیجئے گا کہ ہر دور میں اس طریقے کے لوگ رہے، آج بھی ہیں، کل بھی تھے، ہر دور میں رنگ بدل کر شیطان اپنی دوستیوں کے یقین لوگوں کو دلاتا رہتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے آپ کے لیے اپنے فائدے کی ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں۔ دیکھیے سورت بنی اسرائیل سے کہف کا ایک اور ربط یہاں نوٹ کیجئے، جہاں ادھر قصہ آیا تھا آدم اور ابلیس کا، تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ ان کی مال اور اولادوں میں سانجھا لے لے۔ ادھر ابلیس کی اولاد کا ذکر آ گیا، یہ بھی رب نوٹ کر لیں۔ یاد رکھیے، ابلیس کا ایک لانگ ٹرم گول، سوچ کے بولوں گی کیونکہ آپ کا دل پکڑا جانا ہے، ابلیس کا لانگ ٹرم گول آپ کی اولادوں کو گود لینا ہے۔ ہی وانٹ ٹو کڈنیپ یور کڈس، اور یو کون ہے؟ ہیومنز، آدم کے بچے۔ تو آپ کو ذرا سا شک پڑ جائے کہ فلاں آپ کے بچے پہ نظر رکھتا ہے، وہ آپ کے بچے لے جائے گا۔ ورنوان کو ذہن میں لے آئے جو بیچاری پہلے ہی بدنام ہے۔ کسی بھی حکمران کا اگر آپ کو شک پڑ جائے کہ وہ ہماری نسلوں کو لے جائے گا، لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کو شکل نہ دکھائیں، ہمیں ایسی جگہوں پہ کیا کرنا ہے؟ کسی گینگ، کسی بھی رابرز اور اس طرح کے فساد پھیلانے والے گروپ کا تصور میں لائیے، کیا آپ کے جوان ہوتے 7-8 سال کے بچے کے بارے میں آپ کو شک پڑ جائے کہ فلاں گروپ اس کے اوپر نظریں رکھ رہا ہے؟ ذرا سوچیے، راتوں کی نیند اڑے گی کہ نہیں؟ تو کیا میری اور آپ کی راتوں کی نیند اڑی اس بات کو سن کر کہ ابلیس میرے بچے کو گود لینا چاہتا ہے؟ اس کے لیے پھر کریں کیا؟ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ ابلیس کہاں رہتا ہے؟ آپ کو ہوتا ہے ابلیس کی فیوریٹ پلیس کیا ہے؟ بازار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کا خلاصہ سنا دیتی ہوں، آپ نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے مت بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں وہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہیں۔ اور پاکستان میں عورتیں وقت دیکھ رہی ہوتی ہیں کب دکانوں نے کھولنا ہے، سب سے پہلے میں ہی چلی جاؤں کیونکہ سیل لگی ہے، تو سب سے پہلا جوڑا جو سب سے اچھا سیل پہ وہ میں ہی لے لوں۔ اور بعض عورتوں کو اینڈ پہ بھائی کہہ کے نکالتے ہیں کہ باجی اب جائیں، ہم نے دکان بند کرنی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان سارے کاموں سے بچائے جو شیطان اور شیطنت کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ماشہد تم خلق السماواتی والارضی ولا خلق انفسہم. سوال ہے، آپ نوٹ کریں گے یہاں سوال بہت ہے، کیا میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا؟ یعنی جب آسمان اور زمین بن رہے تھے تو میں نے ان لوگوں کو پاس ایز اے وٹنس اور ایز اے گواہ تو نہیں کھڑا کیا تھا، یہ کام تو سب کچھ پہلے ہو گیا. اور وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں تھا. اتنی ڈانٹ کا جملہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آیا تو شکر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ڈانٹا اس جملے میں انسانیت کو کہ یہ جو تم شیطان اور اس کے گروہ کو میرے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہو، مجھے چھوڑ کر ان کو دوست بنا رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق اور خود اپنی تخلیق کے موقع کے گواہ نہیں ہیں. کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، میں نے اکیلے بنایا، میں نے تنخواہ ان کو کھڑا کیا، ان کی نوک پلک درست کی. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. سورۃ انفطار میں اتنا مان ہے اللہ کو بندے پہ کہ میں نے تو تجھے بڑے پیار سے بنایا، کیا تم نے دیکھ لیا تھا ان کی تخلیق کے وقت پہ کہ میں نے ان کو بہت زیادہ فائدہ دیا، میں نے ان کو بہت ہی زیادہ اپنے برابر کے حقوق دے دیے ہیں؟ دس اینڈ دیٹ نہیں. یہ جو لفظ ہے نا وما کنت متخذ المضلین عضدا، تو اس میں سارے لفظ ہی پہلے سے آئے ہوئے، لیکن عضدا کا لفظ دیکھ لیجئے، کیونکہ مضلین تو وہی ہے جو بولت دعالین اور اس طرح کی چیزوں میں ہم پیچھے سے پڑھتے ہی آ رہے ہیں. لیکن عدد کس کو کہتے ہیں؟ عین، دعات اور دال. اب دیکھیے جب مخارج کلیئر نہیں ہوں گے نا تو یہ لفظ بولنے پڑھنے اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے، سمجھیے گا. عام معنی تو اس کا ہوتا ہے بازو، کوہنی سے لے کر کندھے تک. یہ دیکھیے، اگر آپ یہ کوہنی ہے نا، آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، یہ حصہ، یہاں سے یہ جو فاصلہ ہوتا ہے نا اس کو عدد کہتے ہیں. کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، میں تھک گئی تو یہ کوہنی یہاں ٹکے گی، اس کے ساتھ ہی یوں کروں گا تو میرے سارے کندھوں اور جسم کا بوجھ ان کے اوپر آئے گا. تو مددگار کے معنوں میں، جیسے پیچھے رف کے معنوں میں بھی بتایا تھا، کہتے ہیں کہ عدد تہو، میں نے اس کے بازو پر مارا. تو استعارہ ہے یہ کس بات کا؟ کسی کی مدد کرنے کا، اور اس میں زبردستی بھی کرنے کا معنی آ جاتا ہے. جیسے نر شتر جو مادہ کے بازو کو پکڑ کر جفتی کے لیے اسے پکڑتا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ آ جاتا ہے. اور جملن عادیدن، مطلب شتر جو میں نے بولا ہے نا، تو اونٹ کو کہتے ہیں بیسیکلی، یعنی میل کیمل، فیمیل کیمل کو جب جفتی کے لیے مجبور کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آ جاتا ہے. مطلب کیا ہے ساری بات کا خلاصہ؟ کہ میں کسی اور کو مددگار نہیں بناتا، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں. یقین کریں اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی بات کہہ دی ہے، تم بہکانے والے ہو تو پھر میرے مددگار نہیں ہو. اچھا، اللہ کا مددگار کون ہوتا ہے؟ من انصاری اللہ. یہاں ایک جملہ لکھے، بھٹکنے والے کبھی انصار اللہ نہیں بنیں گے. نفس پرست، انا پرست، خود کو بڑا سمجھنے والوں کو اللہ اپنے دین کے مددگار نہیں بناتا. بات واضح؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار کبھی نہیں بناتا. اور یہ بھی ویسے اللہ کی بڑی پیاری سنت ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈبل چیک وال لگا ہوا ہے. آپ نوٹ کریں، کسی کا نام لیے بغیر کسی باطل فرقے کا نام سوچئے، وہ کرتے ہی کوئی نہیں ہے دین کے اس طرح کے کام. انہوں نے کچھ اور کاموں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، خوش کیا ہوا ہے. کوئی سسٹر تھی تو مجھے کسی کا سنانے لگی کہ حج اور عمرے کے گروپ میں وہ کسی ایسے گروپ کو دیکھ رہی تھی کہ جو پڑھنے پڑھانے سے زیادہ دوسری چیزوں پہ، ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ انہوں نے اپنی ہی کوئی شریعت بنائی ہوئی تھی. مدینہ میں جا رہے ہیں تو نعتیں پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اور غار حرا میں رات رہ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہیں. تو وہ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ واقعی اللہ اپنا علم چھپا لیتا ہے ان سے. دیکھیں نا، آپ میرے اوپر لیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے گمراہی سے بچائے، اور میں کبھی آپ کو ایک لفظ سے بھی گمراہ نہ کروں. میں جو یہاں بیٹھی ہوں، آپ اتنے اعتماد سے ایسے بیٹھے ہیں جو میں بول رہی ہوں لکھ رہے ہیں، تو میں جو مرضی بول دوں، سمجھے نا. میں اپنے عزائم کو، خراب چیزوں کو پکڑ پکڑ کے ادھر ادھر سے کر دوں، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ تو پھر کوئی میرے سے آگے والا ہی پکڑے گا نا، جس کو علم ہے. آپ تو بیچارے سیدھے سادھے ہیں، طالب علموں کو تو استاد کی غلطیاں اتنی نہیں پتہ چلیں گی. جب استاد کی غلطی، استاد غلطی نکالے تو وہ اصل میں غلطی ہوتی ہے. اب آپ سوچئے کہ یہاں بیٹھ کر میں آپ کو اللہ کے کلام میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو مدلین سے متعلق ہوں، اللہ ایسی جگہ پہ مجھے بیٹھنے ہی نہیں دے گا. یہ بھی اللہ کا بہت شکر ہے. یہ لوگوں کو ادھر ادھر اٹکا دیں گے، یہ پڑھ لو، یہ جھوم لو، یہ مراقبے، یہ چلے، یہ فلانی چیزیں. جو فیمس نام آپ نے سنے میں اس لیے بول رہی ہوں، میرا اپنا کوئی اس میں پرسنلی کمنٹ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. جیسے نام لیے بغیر آپ کو ہوتا ہے کہ دنیا کا ایک وہ مذہب جو اپنے دین کی تبلیغ ہی نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں بائی برتھ ہی تم یہ بنو تو بنو. تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. آپ امیجن تو کیجئے جنہوں نے آج پوری قوموں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کی اکانومی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اگر وہ پریچر بن جاتے، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہوتا. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تم اتنے اعلیٰ نسل کے، تمہارے مذہب میں باہر سے کوئی نہیں آنا. جیسے آپ کہتے ہیں باہر کی عورت سے شادی نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں خوش ہیں. اور وہ اللہ کا شکر ہے، یہ مطلب ہے کہ اللہ اپنے بہکانے والوں کو پھر مددگار نہیں بناتا.